أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما ناظرین کرام قرآن دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج علم میں اضافے کی دعا کو بیان کرنا ہے. خالق کائنات نے فطری طور پر جو احساسات اور جذبات انسان کے اندر رکھے ہیں ان میں سے ایک اہم جذبہ حقیقت کو تلاش کرنے کا ہے. حقیقت کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کوئی بھی بات سامنے آ جائے اس کو جاننا، اس کے اسباب اور عوامل کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا اور نکالنا انسان کی فطریات میں سے ہے. فطری طور پر ہر انسان جاننا چاہتا ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ پھر اگر اس فطرت پر آداب اور رسومات کے، اقوام کے عقائد اور افکار کا اثر ہو جائے تو شاید یہ ایک حد تک دب جائے. لیکن فطری طور پر ہر انسان جاننا چاہتا ہے، اور اسلام بھی کیونکہ دین فطرت ہے لہٰذا اسلام نے بھی علم کی اہمیت پر بہت زیادہ تاکید کی ہے، علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے. بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہی ہوگا کہ اسلام دین علم ہے. اب قرآن مجید میں اگر غور و فکر فرمائیں تو قرآن مجید نے علم کی کتنی فضیلت بیان کی ہے. انسانیت کا امتیاز ہی علم ہے. انسان کو انسان بنانے میں علم کا کردار ہے، انسان کو فضیلت عطا ہونے میں علم کا کردار ہے. انسان جو مسجود ملائکہ بنا اس میں علم کا کردار ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے تمام تمام اسماء اور حقائق کی تعلیم جناب آدم کو دی. پھر ملائکہ سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ ان اسماء کو، وہ نہیں بتا سکے. جناب آدم علیہ السلام نے ان کو بیان کیا تو جناب آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو گئی. کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. یہ علم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، علم ہی ہے جو عمل کو معنی بخش بناتا ہے، علم ہی ہے جو دنیا اور آخرت کو آباد کرتا ہے. نہ دنیا کی کامیابی علم کے بغیر ممکن ہے اور نہ آخرت کی کامیابی علم کے بغیر کوئی معنی رکھتی ہے. جب تک علم نہیں آ جاتا، جب تک انسان حقائق کو جان نہیں لاتا، پہچان نہیں لیتا، ان کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اس کے آگے بڑھنے کی، اس کے ترقی کرنے کی، چاہے وہ مادی امور میں ہو چاہے معنوی امور میں ہو، ایک محال چیز ہے. قرآن انبیاء علیہ السلام کی، خاص طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم سبب تعلیم کو قرار دیتا ہے. انبیاء کیوں مبعوث ہوئے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی خدا ہے جس نے اپنا ایک رسول بھیجا ان ان پڑھ لوگوں میں، ان امی لوگوں میں، اہل مکہ کے درمیان. کیوں؟ تاکہ ان کے پاس آ کر اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، ان کو تعلیم دے، ان کے نفوس کو پاک اور پاکیزہ بنائے، تزکیہ نفس کرے ان کا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ایک اہم سبب تعلیم دینا ہے، انسان کو حقیقی علم دینا ہے. اور خالق کائنات نے اسی فطری بات کو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بیان کیا ہے. ارشاد فرمایا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ایسا ممکن ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دونوں برابر ہوں. بلکہ جاننے والوں کو فضیلت حاصل ہے، جاننے والے بہتر ہیں نہ جاننے والوں سے. جب بہتر ہیں خدا انہیں زیادہ پسند کرتا ہے، جب بہتر ہیں تو اللہ ان کے مراتب میں اضافہ کرتا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خالق کائنات تم میں سے ایمان لے آنے والوں کو اور وہ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے ان کو درجات عطا کرتا ہے، ان کے درجات میں بلندی عطا کرتا ہے، ان کو بلند مراتب پر قرار دیتا ہے. یعنی ان کی یہ بلندی، ان کی یہ برتری، ان کی یہ فضیلت، ان کمالات تک پہنچنا ایمان اور علم کی بنیاد پر ہے. اللہ جو درجات میں اضافہ کرتا ہے ان کی بنیاد علم ہے اور ایمان ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور یہ علم والے اہل علم اتنے بلند ہیں کہ خالق کائنات نے جب اپنی وحدانیت کی گواہی دینا چاہی، خود خدا نے اپنی وحدانیت کو بیان کرنا چاہا، اپنی عدالت اور انصاف کو بیان کرنا چاہا، تو فرمایا کہ اپنی توحید کی اور عدالت کی میں گواہی دیتا ہوں، میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں. یعنی گواہی دینے والوں میں اہل علم کا تذکرہ خالق کائنات نے ملائکہ اور اپنے ساتھ کیا ہے. یہ علم والے اتنا عظیم ہیں کہ ان کا تذکرہ فرشتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ اتنے عظیم ہیں کہ خالق کائنات اپنی گواہی کے ساتھ ان کا ذکر کر رہا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت واولو العلم قائما بالقسط. خدا انہیں متعال گواہی دے رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس کے فرشتے بھی یہی گواہی دے رہے ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں کہ خدا ایک ہے اور خالق کائنات عادل ہے. توحید کی بھی گواہی دی جا رہی ہے اور عدالت الہی کی بھی گواہی دی جا رہی ہے. یہ گواہی دینے والے اس قدر عظیم ہیں کہ خدا ان کا تذکرہ اپنے ساتھ کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جب تک علم نہ آئے تو عمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ علم ہی ہے جو مقدمہ ہوتا ہے کسی بھی نیکی کے لیے. لہذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام علم کی اسی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم اصل کل خیر، ہر نیکی کی جڑ علم ہے، ہر نیکی کی بنیاد اساس علم ہے. علم ہی ہے جو نیکی کو نیکی بناتا ہے. اگر علم نہ ہو تو نیکی کی کیا معنی بنتی ہے، نیکی کا کرنا کس طرح ممکن بن سکتا ہے جب تک علم نہ ہو. یہ علم ہی ہے جو انسان کو دوسروں سے الگ کرتا ہے، جدا کرتا ہے اور ممتاز مقام اور حیثیت عطا کرتا ہے. کیا علم کی فضیلت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی، خالق کائنات کی طرف سے نازل ہونے والا پہلا پیغام اقرا کی صورت میں تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی پہلی وحی آ رہی ہے، پہلا پیغام آسمانی یہی آ رہا ہے کہ پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، تعلیم کی بات کی جا رہی ہے. نہ صرف خالق کائنات کے پیغام کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے، بلکہ خالق کائنات جو اپنے پیغمبر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جاتا ہے، آسمانوں کی سیر کراتا ہے، بہشت اور دوزخ کی سیر جو کرائی جاتی ہے رسول اکرم کو، یہ سب نشانیاں جو دکھائی جاتی ہیں یہ سب اس بنیاد پر تھیں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات سیر کے لیے لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے معراج کا پورا جو سفر تھا یہ سب کا سب اس لیے تھا کہ لے نوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں، وہ ہماری نشانیوں کو دیکھیں اور اس طرح ان کے علم میں اضافہ ہو. معراج علم میں اضافے کا سبب تھا. اس طرح کا معراج کسی نبی کو، کسی ولی کو خدا نے متعال نہیں کرایا جیسا خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے متعال نے کرایا. یہ معراج در حقیقت علم کی معراج تھی، کمالات کی معراج تھی، فضائل کی معراج تھی. اس پورے معراج کا ایک اصلی سبب کیا ہے؟ علم اور کمالات میں اضافہ ہے. خالق کائنات چاہتا تھا کہ اپنے رسول کے علم میں اضافہ کرے، نہ صرف اس کا رسول اس دنیا سے آگاہ ہو، واقف ہو اس زمین سے، بلکہ فضاؤں سے، کہکشانوں سے، آسمانوں سے، جنت اور بہشت اور دوزخ سے، ان تمام مراحل کون و مکان سے آگاہ رہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین دعا بھی یہی ہے، باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم عطا کیا گیا ہے. اور جسے علم خدا عطا کرتا ہے اسے خیر کثیر عطا کرتا ہے. وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت کی تعلیم دی جائے اسے گویا کہ خیر کثیر دیا گیا، اس مقام پر فائز ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی اہم دعا، جس دعا کرنے کا خالق کائنات انہیں حکم بھی دے رہا ہے کہ یہ دعا مانگتے رہو، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، بارِ الٰہی میرے علم میں اور اضافہ فرما، میرے علم میں اور اضافہ فرما. یعنی یہ تمام کمالات کا مقدمہ علم ہے. جتنا علم آ جائے اسے حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے، مزید علم کی ضرورت ہے، مزید آگاہی کی ضرورت ہے. یہ علم کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، ہر لمحے انسان کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے. وہ دن جس دن میں اس انسان کے علم میں اضافہ نہ ہو، وہ دن اس کے لیے خسارے کا دن ہے. اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس کی عمر کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی تعداد نفوس کم ہو رہی ہے، لیکن اگر علم میں اضافہ نہ ہو تو اس نے خسارہ کیا اپنا. اس زندگی گزارنے کے بجائے، یہ لمحہ لمحہ گزرتی زندگی کی بجائے انسان کچھ حاصل کرے اور علم کی صورت میں حاصل کرے تو یہ بہت بہترین ہے. بالکل ایسے جیسے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات میں یہی دعا کرتے تھے، بارِ الٰہی مجھے عقل کامل، قلب پاک اور علم فراوان عطا فرما. تمام نیکیاں اسی میں ہیں، انسان کا عقل کامل ہو جائے، معرفت کے اعلیٰ درجے پر جا پہنچے، اشیاء کی حقیقت کو پہچان سکے، حقائق عالم کو جان سکے. عقل کامل اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پاک دل، صاف دل، صحیح اور سالم دل. جس طرح انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے، آلودہ نہیں ہوتا برائیوں سے، اس طرح پاک دل اور پھر علم فراوان عطا فرما. یہ وہ دعا ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام ہر رات کو کیا کرتے تھے. یعنی یہ علم یہ ہے جو ان کمالات کا سبب بنتا ہے. اور علم سے مراد لفظ پڑھنا نہیں ہے، الفاظ کو رٹنا نہیں ہے، اصطلاحات کو یاد کرنا نہیں ہے، الفاظ کو جاننا نہیں ہے، بلکہ حقائق کو جاننا ہے، حقیقت سے آشنائی ہے. یہ الفاظ تو آپ ایک طوطے کو بھی رٹوا لیں وہ بھی رٹ لے گا اور بتا دے گا، لیکن اصل سمجھنا، ان حقائق کو درک کرنا، ان کا ادراک، فہم اور شعور پیدا کرنا، یہ اصل علم ہے. اس لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. یعنی جو اپنے دل کو پاک کرے، صاف کرے، خدا سے ارتباط قائم کرے، تقوی الہی اختیار کرے، پرہیزگاری کو پیشہ بنائے، تو خالق کائنات خود اسے اس اہل جانتے ہوئے علم عطا کرتا ہے۔ حقیقی علم وہی ہے جو خدا عطا کرے، الفاظ جاننے سے کوئی عالم نہیں بنتا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خالق کائنات تمہارے علم میں اضافہ کرے گا، تمہیں علم عطا کرے گا۔ یہ وہ علم ہوگا جو کتابوں سے نہیں ملتا، بلکہ جو تزکیہ نفس سے ملتا ہے، دل کو پاک کرنے سے ملتا ہے۔ اگر انسان اپنے قلب کو، جو کہ حرم اللہ ہے، عرش اللہ ہے، مومن کا دل حرم اللہ ہے، عرش اللہ ہے، اگر انسان اسے اغیار سے پاک کر دے، غیر اللہ سے پاک کر دے، تو خالق کائنات اس پہ اپنی خصوصی عنایات نازل کرتا ہے اور اسے حقیقی علم عطا کرتا ہے۔ ان لوگوں پہ خدا الہام کرتا رہتا ہے۔ انسان مومن نہ صرف علم کی دعا کرتا ہے، بلکہ حقائق کو جاننے، پہچاننے، حق اور باطل کو تشخیص دینے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق طلب کرتا ہے، جسے بعض تعبیرات کے مطابق حکمت کہا جاتا ہے۔ وہی دعا جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی، رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، بار الہ مجھے علم و حکمت عطا فرما۔ مفسرین نے یہاں فرمایا ہے کہ یہاں حکمت علم سے بڑھ کر ہے، صرف جاننا نہیں ہے یہاں پر، بلکہ ایسی قوت ہو جس کے ذریعے سے انسان تشخیص دے سکے، معین کر سکے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جب وہ مشخص کر لے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو پھر اس کے پاس اتنی قوت بھی ہونی چاہیے کہ وہ حق پہ عمل کر سکے۔ خواہشات نفسانی، ہوا و حوث، آبا و اجداد کی تقلید، معاشرے کی رسومات اور بہت ساری چیزیں انسان کو روک دیتی ہیں، بسا اوقات وہ حق کو جانتے ہوئے بھی اس پہ عمل نہیں کرتا، ذاتی مفادات، مصلحتیں، مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے وہ۔ بلکہ حکمت، یعنی انسان کے پاس تشخیص دینے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ حق پہ عمل کرنے کی توفیق آ جائے، وہ حق کو جان سکے، مان سکے، پہچان سکے اور اس پہ عمل کر سکے، یہ تعصب انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے۔ خالق کائنات نے ان کی دعا کو نقل کیا ہے کہ جنہوں نے حق کو پہچان لیا، بجائے اس کے کہ وہ یہ دعا کریں کہ بار الہ اب ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، کہنے لگے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندك فامطر علینا حجارۃ من السماء، بار الہ اگر یہی حق ہے تو آسمان سے پتھر نازل فرما۔ یہ کیسی دعا کی جا رہی تھی؟ یہ تعصب، یہ کینہ، یہ بغض انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے کہ وہ حق کو جاننے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کے ماننے کی دعا کرے، کہیں کہ بال الہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کی جا رہی، اگر یہی حق ہے تو مجھے حق نہیں چاہیے، آسمان سے میرے لیے عذاب نازل ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بدبختی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ ایسے علم سے پناہ مانگو جو علم کوئی فائدہ ہی نہ دے۔ علم بھی کچھ مفید ہوتے ہیں، کچھ غیر مفید ہوتے ہیں۔ یہ جتنی علم کی تاکید بیان کی جا رہی ہے، جتنے علم کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یہ وہ فضائل ہیں جو علم مفید کے لیے ہیں۔ علم غیر مفید، اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، بار الہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مفید نہ ہو، جو فائدہ نہ دے، بلکہ فائدے کی بجائے نقصان دے دے۔ علم سو، علماء سو کا کردار ایک عبرتناک کردار ہے۔ قرآن نے بھی اسے نقل کیا ہے، ان میں سے نہ بنو جنہیں جب کتاب دی گئی تو انہوں نے کتاب پہ عمل نہیں کیا، کتاب ان کے لیے مفید واقع نہیں ہو سکی، انہوں نے کتاب سے استفادہ نہیں کیا۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتاب بار دیے جائے، ایک گدھے پر آپ کتابوں کو رکھ دیں تو ایسا نہیں ہے کہ گدھا کتابوں کے رکھنے سے عالم بن جائے. کمثل الحمار یحمل اسفارا, جن کو تورات دیا گیا لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, ان کی مثال ایسے ہی ہے جسے گدھے پہ کتاب لاد دیے جائیں انہیں کوئی فائدہ نہ ہو. علم غیر مفید سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے, اس بنیاد پہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ علم حاصل کریں گے, عمل کریں گے اور پھر سعادت اور کامیابی, دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب ہوگی. حقیقت یہی ہے کہ اسلام نے جو دین کی تعلیمات میں علم کی اہمیت رکھی ہے, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم کی اہمیت بیان کی ہے, فرمایا العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم کو طلب کرنا, طلب علم کرنا ہر مسلمان عورت اور مرد پر واجب ہے. اور عمر کی بھی کوئی قید نہیں بتائی, اطلب العلم من المہد الی اللہد, گہوارے سے لے کر, بچپنے سے لے کر, آغاز زندگی سے لے کر اختتام تک, قبر تک علم حاصل کرو. کوئی وقت معین نہیں ہے, کوئی مکان معین نہیں ہے. اطلب العلم ولو بالصین, علم حاصل کرو چاہے تمہیں دور دراز کا سفر کر کے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, چین تک جانے کی بھی زحمت کو قبول کر لو علم حاصل کرنے کے لیے. یہ علم میراث مومن ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم میری میراث ہے اور انبیاء کی میراث ہے. انبیاء کے وارث کون ہیں؟ اس کے ماننے والے, ان کے چاہنے والے. ہم محبان انبیاء کو چاہیے کہ میراث انبیاء کو حاصل کریں, اپنے آپ کو اس اہل بنائیں کہ خدا نے متعالیٰ اپنی میراث, اپنے انبیاء کی میراث ہمیں عطا کرے, ہمیں ان کا وارث بنا دے, حقیقی معنی میں وارث بنا دے. یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ راضی نہیں ہیں کہ ان کے علم میں اضافہ نہ ہو اور رک جائے یہ سلسلہ. علم کا سلسلہ چلتے رہنا چاہیے, بڑھتے رہنا چاہیے, اس کے لیے کوئی حد یقف نہیں ہے. ہر لمحے انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور علماء کی سیرت میں دیکھیں علم کی اہمیت. ایک بزرگار عالم دین کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ اس کی موت بالکل قریب تھی, وہ بستر مرگ پر تھا, ایک مرتبہ اسے ہوش آیا, پھر وہ سوال کرنے لگا کہ یہ مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. ان کے جو رشتہ دار تھے اطراف میں کھڑے ہوئے تھے, کہا جناب علی آپ مرنے والے ہیں, بستر مرگ پر ہیں پھر بھی یہ باتیں کر رہے ہیں. فرمایا مرنا تو ہے ہی, میں یہ مسئلہ جان کے مروں تو بہتر ہے یا بغیر جانے دنیا سے چلا جاؤں یہ بہتر ہے. اتنی حد تک کہ مرنا ہی ہے, جانا ہی ہے, تو ایک مسئلہ آدمی جان کر جائے, اس کے علم میں یہ اضافہ ہو اور یہ مفید علم قرار پائے اس کے لیے. اسلام نے کتنی علم کی اہمیت بتائی ہے. کچھ نہیں, تمہارے پاس کوئی مال نہیں جس کے حق مہر قرار دو اور شادی کرو, جاؤ تعلیم کو حق مہر قرار دو. تعلیم کو حق مہر قرار دیا جا سکتا ہے. کیا علم کی اہمیت مادی چیزوں سے کمتر ہے کہ مادی چیزوں کو, درہم اور دینار کو حق مہر بنایا جا سکتا ہو لیکن تعلیم اور کتابت کو حق مہر نہ بنایا جا سکے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کوئی تعلیم دیتا ہے, قیدی ہے, تو اسے آزاد کرو اس شرط پر کہ وہ تعلیم دے. اتنی عظمت اسلام نے بیان کی ہے اسی بنیاد پر کہ اسلام دین فطرت ہے, دین عقلانیت ہے, فہم اور منطق کا دین ہے. پہلی وحی اس کے علم کے بارے میں ہے, اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پہلے بنیادی کتاب اصول کافی کا پہلا باب بھی عقل اور جہل کے مطابق ہے. تمام چیزیں ہمیں علم کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتی ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم الشان میراث کی قدر کریں اور ہمیں وقت ہمیں جانب علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایک اور نقطہ ہے کہ یہ جتنی علم کی فضیلت ہے, ایسا نہیں کہ کسی ایک خاص علم کے لیے ہو, بلکہ مطلق علوم اسی طرح ہیں, سب علم کی ضرورت ہے. البتہ جو عقائد کے علم ہیں وہ انسان کے اوپر واجب ہیں، ہر ایک اپنے عقائد کو دلیلوں سے حاصل کرے، اور اس کے علاوہ جو بھی علم معاشرے کی ضرورت ہو، جس کے لیے مسلمان معاشرہ ضرورت مند ہو جس چیز کا، اس علم کو حاصل کرنا واجب کفائی بن جاتا ہے. تمام دنیاوی علم جو معاشرے کی ضرورت ہیں، اسلامی معاشرے کی ضرورت ہیں، حکومت کی ضرورت ہیں، لوگوں کے سہولیات کے لیے ان کی ضرورت ہے، ان کے مسائل اور پریشانیوں کے حل کے لیے ان کی ضرورت ہے، ان کو حاصل کرنا بھی واجب کفائی ہے. یہ اسلام نے علم کی عظمت کو بیان کیا ہے. ہم سب کی وہی دعا ہونی چاہیے جس کا حکم خالق لم یزل ولا یزال نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، وہ یہی دعا ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.